بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مرغہ 9 اگست 2018. آج آپ کی خدمت میں جو ناول پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام سلور پاور ہے، جو رائٹر ظہیر احمد کا تحریر کردہ ہے. یہ ناول قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کی آڈیو ریکارڈنگ سننے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر 03-06-78-78-22-2 پر، یا وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ www.qurtaba.org. اب پیش خدمت ہے ناول کا پارٹ نمبر 1. محترم قارئین، السلام علیکم. میرا نیا ناول سلور پاور سلور جوبلی نمبر کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے. میں نے قارئین کی پرزور فرمائش پر عمران کے ساتھ ساتھ میجر پرمود پر پہلی بار تباہ آزمائی کی ہے. یہ ناول آپ کے معیار پر کیسا اترتا ہے اس کا فیصلہ تو بہرحال آپ نے ہی کرنا ہے. آپ جس طرح روز بروز میرے ناولوں کو پذیرائی بخش رہے ہیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اسلوب بیان کو بہتر سے بہتر بنا کر آپ کے لیے نئے اور منفرد موضوعات پر لکھ سکوں. ایک وقت تھا جب میں نے ارسلان پبلیکیشنز کے روح رواں جناب اشرف قریشی صاحب سے کہا تھا کہ مجھ سے عمران سیریز نہ لکھوائیں. اول تو میں لکھ ہی نہیں سکوں گا، اور اگر میں بالفرض لکھنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو میڈیا کے اس دور میں میری عمران سیریز پڑھنے والا کون ہوگا؟ عمران سیریز کے ٹائٹل پر جب نئے مصنف کا نام قارئین کی نظروں سے گزرے گا تو وہ اسے خریدنا تو درکنار، چھونا بھی پسند نہیں کریں گے. مگر جناب اشرف قریشی صاحب نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھ سے کہا کہ آپ کا کام لکھنا ہے، آپ کی تحریروں کو قارئین تک کیسے پہنچانا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں. اور پھر واقعی ہوا بھی ایسے ہی. میں تو ایک مسودہ سا لکھ کر جناب اشرف قریشی صاحب کے حوالے کر دیتا ہوں. کمپوزنگ سے لے کر ناولوں کے چھپنے کے آخری مرحلے تک جناب اشرف قریشی صاحب کی انتھک محنت، لگن اور کوششیں جاری رہتی ہیں. وہ ناولوں کے معیار کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بنانے تک کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے. مجھ سے زیادہ یہ انہی کی محنت اور لگن کا خاصہ ہے کہ وہ 525 سے زائد صفحات پر مشتمل ناول سلور پاور کو ایک نئے روح، نئے انداز اور نئی خوبیوں کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں جناب اشرف قریشی صاحب کا تو دلی طور پر ممنون ہوں ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب قارئین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے میری تحریروں کو بے حد سراہا ہے. اب اجازت دیجیے. والسلام، ظہیر احمد. صفحہ نمبر 5. کرسٹی نے اپنے فلیٹ کے دروازے کے لاک میں چابی گھمائی تو وہ بری طرح چونک اٹھی، کیونکہ دروازے کا لاک پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا. کیا مطلب، یہ لاک کیسے کھل سکتا ہے؟ اس کی چابی تو میرے پاس تھی، کرسٹی نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا. دوسرے لمحے سے خیال آیا کہ اس فلیٹ میں یقیناً کوئی موجود ہے. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ فلیٹ سے نکلی تھی تو اس نے فلیٹ کے دروازے کو باقاعدہ لاک کیا تھا. دروازے کا لاک کھلے ہونے کا مطلب صاف تھا کہ اس کے فلیٹ کو کسی نے کھولا ہے، اور دروازہ کھولنے والا اندر بھی ہو سکتا تھا. دوسرے فلیٹس کے دروازے بند تھے. کرسٹی نے کی ہول سے آنکھ لگائی اور جھک کر اندر دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ کی ہول میں اندر دیکھنے کے لیے جھکی اچانک دروازہ کھلا، اور اس سے پہلے کہ کرسٹی کچھ سمجھتی اچانک کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا. اس سے پہلے کہ کرسٹی کچھ کرتی یکے بعد دیگرے دو لاتیں حرکت میں آئیں. پہلی لات کرسٹی کے ہاتھ میں موجود منی پسٹل پر پڑی، اور کرسٹی کے ہاتھ سے پسٹل نکل کر دور جا گرا اور زمین پر گھسکتا ہوا کچھ دور موجود الماری کے نیچے چلا گیا، جبکہ دوسری لات کرسٹی کے پہلو میں پڑی تھی. کرسٹی کا جسم گھوما اور پھر وہ رول ہوتی ہوئی کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے دبیس قالین پر جا گری. جیسے ہی وہ قالین پر گری اس نے اپنے جسم کو بجلی کی سی تیزی سے گھمایا اور پھر ہاتھوں اور پیروں کو مخصوص انداز میں حرکت دے کر وہ اس تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے قالین ربڑ کا بنا ہو اور اس نے اسے اچھال دیا ہو۔ سیدھی ہوتے ہی اس کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑے ایک سیاہ فام نوجوان اور کمرے میں موجود صوفوں پر بیٹھے ہوئے دو سیاہ فاموں پر پڑی تو اس کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ گڈ، خاصی پھرتیلی ہو، کارٹر کی ٹانگ کھا کر کوئی اس تیزی سے اٹھ سکتا ہے؟ یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک سیاہ فام نے کرسٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بولنے والا سیاہ فام بھاری تنوتوش کا مالک تھا۔ اس کا کثرتی جسم اور بازوؤں میں پھڑکتی ہوئی مچھلیاں اس بات کی غماز تھیں کہ وہ خاصا تربیت یافتہ ہے، جبکہ دوسرا سیاہ فام لمبا تو تھا مگر اس میں فائٹروں والی کوئی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دروازے کے پاس جو نوجوان کھڑا تھا وہ سیاہ فام ہی تھا، مگر اس کا جسم پہلے سیاہ فام سے زیادہ مضبوط تھا اور وہ کسی دیو کی طرح قوی ہیکل نظر آ رہا تھا، جس نے کرسٹی کو گردن سے پکڑ کر اندر کھینچا تھا اور کرسٹی کو دو کاری ضربے لگا کر کمرے کے وسط میں لا پھینکا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور دروازے کے قریب ٹانگیں پھیلا کر اور ہاتھ باندھ کر یوں اکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے اگر کرسٹی نے دروازے کی طرف آنے کی کوشش کی تو وہ اس کے سامنے فولادی دیوار بن جائے گا۔ کون ہو تم؟ کرسٹی نے ان تینوں کو باری باری اور بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ دوست سمجھو تو دوست اور دشمن سمجھو تو دشمن، اسی سیاہ فام نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم میرے فلیٹ میں کیا کر رہے ہو؟ کرسٹی نے ان کی جانب خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں تمہارا انتظار کر رہے تھے میڈم کرسٹی، سیاہ فام نے شوخ سے انداز میں کہا۔ آخر تم ہو کون اور اس طرح میرے فلیٹ میں آنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ کرسٹی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام بارٹر ہے، یہ سارٹر، اور جس نے دروازے پر تمہارا استقبال کیا تھا اس کا نام تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں، بہرحال اسے کارٹر کہتے ہیں۔ رہی بات یہاں آنے کی تو بیٹھو، مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کچھ تم کہنا کچھ ہماری سن لینا، اس سیاہ فام نے بدستور شوخ انداز میں کہا جس نے اپنا نام بارٹر بتایا تھا۔ کرسٹی چند لمحے انہیں تیز نظروں سے گھورتی رہی، پھر وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بولو کیا کہنا ہے تمہیں؟ کرسٹی نے بارٹر کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہوئی نا بات، تم سیکاک کی بہن کرسٹی ہی ہو نا؟ بارٹر نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو کرسٹی بری طرح چونک پڑی۔ سیکاک؟ کون سیکاک؟ میں کسی سیکاک کو نہیں جانتی، اور میرا نام کرسٹی نہیں مارگریٹ ہے، مارگریٹ آسٹن، کرسٹی نے کہا۔ پھر تو تم سیکاک کو جانتی ہی نہیں ہوگی، بارٹر نے اس کی جانب تنزیہ نظروں سے دیکھتے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کسی سیکاک کو، کون ہے وہ اور تم مجھ سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرسٹی نے خود کو بمشکل نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سارٹر، بارٹر نے مسلسل کرسٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سیاہ فام سے کہا۔ یس باس، سارٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر لفافہ کرسٹی کو دے دیا، لفافہ سیلڈ تھا۔ کیا ہے اس میں؟ کرسٹی نے لفافے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کھول کر دیکھ لو، بارٹر نے کہا تو کرسٹی سے گھورتی ہوئی لفافہ کھولنے لگی۔ لفافہ کھول کر کرسٹی نے اس میں سے چند فوٹوگراف نکال لیے، پھر جیسے ہی اس کی نظر پہلی تصویر پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس تصویر میں وہ ایک کثرتی جسم والے نوجوان کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ نوجوان اور کوئی نہیں، کرسٹی کا بھائی سیکاک تھا، جس کا ایکویمیا میں ایک بہت بڑا سینڈیکیٹ تھا۔ اس سینڈیکیٹ کا نام ہائی ایجنسی تھا اور سیکاک اس کا چیف تھا۔ کرسٹی نے جب چند اور تصویریں دیکھی تو اس نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ اسے اس کے بھائی سیکاک کے ساتھ مختلف مقامات پر دکھایا گیا تھا۔ پھر جب کرسٹی نے باقی تصویریں دیکھی تو اس کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں آ گئیں۔ ان تصویروں میں وہ پاکشیا سیکرٹ سروس کے چند ممبران اور علی عمران کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ وہی علی عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان جن کے مقابلے میں آ کر کرسٹی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور پھر علی عمران اور سیکرٹ سروس کے ارکان سے مروب ہو کر اس نے پاکستان میں رہنے اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر علی عمران اسے لفٹ ہی نہیں کراتا تھا۔ اس نے واضح طور پر کرسٹی سے کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک مجرمہ کی حیثیت سے آئی تھی، اس لیے پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف اسے کسی طور پر بھی اپنی سروس میں نہیں لے گا۔ اگر وہ پاکستان سیکرٹ سروس میں آنا چاہتی ہے تو اسے پاکستان کے مفادات کے لیے کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس سے اس پر مجرمہ کا لگا ہوا داغ دھل جائے، تو شاید چیف اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے۔ مگر کرسٹی کو ایسا کوئی کام سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر پھر پاکستان میں ایک ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ایک ایسی مائکرو فلم مل گئی تھی جس میں کافرستان کی بلیک فورس کو ہیون ویلی میں بے پناہ ظلم کرتے دکھایا گیا تھا۔ کرسٹی کو ہیون ویلی کے مظلوم مسلمانوں سے بے پناہ ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے بذات خود ہیون ویلی کے مسلمانوں کو کافرستان کی صفاق بلیک فورس سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر وہ اپنے مخصوص ذرائع سے کافرستان پہنچ گئی تھی۔ اس نے کافرستان میں موجود اپنے بھائی سیکاک کے نیٹ ورک کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر کافرستان کی بلیک فورس کو حقیقتاً ناکوں چنے چبا دیے تھے، اور وہ ہیون ویلی کی تحریک آزادی کے لیڈر ابو عبداللہ کو بھی وائٹ کوبرا سے چھین کر لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے کافرستان کی بلیک فورس کو ایسے ایسے کاری زخم لگائے تھے جس کا لوہا پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران بھی مان گیا تھا۔ ہیون ویلی سے کامیاب اور کامران لوٹنے کے بعد پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبران اس کے مداح ہو گئے تھے۔ انہوں نے علی عمران اور چیف سے پرزور فرمائش کی تھی کہ کرسٹی نے ابو عبداللہ کو وائٹ کوبرا کی قید سے نکال کر جس طرح اسے ہیون ویلی میں پہنچایا تھا، اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی انتہائی خیر خواہ ہے، اس لیے اب اسے سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا جائے۔ مگر ایکسٹر نے کہا تھا کہ سیکرٹ سروس میں شمولیت سے پہلے کرسٹی کو تربیت کے طور پر چند مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر کرسٹی ان مراحل سے بخوشی نکل جاتی ہے تو اسے باقاعدہ سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایکسٹر نے البتہ کرسٹی کو جولیا کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے کی اجازت ضرور دے دی تھی۔ کرسٹی چند روز جولیا کے ساتھ رہی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران اس سے باقاعدہ ملنے کے لیے آئے تھے اور اسے تسلی دیتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ وہ یقینی طور پر سیکرٹ سروس کی ممبر بن جائے گی۔ کرسٹی کو چیف کال کا انتظار تھا کہ وہ کب اس کا تربیتی کورس مکمل کرائے گا۔ ایکسٹرو کی کال اسے نہیں آئی، البتہ اکریمیا سے اس کے چھوٹے بھائی سیکاک کی کال اسے ضرور آ گئی تھی۔ اس نے ایمرجنسی کرسٹی کو اکریمیا آنے کو کہا تھا۔ کرسٹی اکریمیا جانا نہیں چاہتی تھی، مگر سیکاک نے کرسٹی کو اسرائیل کی ایک مضمون سازش سے آگاہ کیا جو وہ پاکستان کے خلاف کر رہا تھا، تو کرسٹی چونک پڑی۔ اس نے سازش کے بارے میں سیکاک سے تفصیلات پوچھنا چاہیں، مگر سیکاک نے کہا کہ وہ فوراً اکریمیا آ جائے، وہ وہاں سے ساری تفصیلات بتا دے گا۔ تب کرسٹی نے جولیا کو بتایا کہ وہ چند دنوں کے لیے اکریمیا جانا چاہتی ہے، تو جولیا نے کہا کہ وہ چیف سے اجازت لے لے اور باقی ممبران کو بھی بتا دے۔ کرسٹی نے چیف سے تو اجازت لے لی، مگر دوسرے ممبران کو بتائے بغیر اکریمیا روانہ ہو گئی۔ اکریمیا پہنچ کر کرسٹی اپنے بھائی سیکاک سے ملی، تو سیکاک نے اسے صرف یہی بتایا کہ اسرائیل میں موجود اس کے نیٹورک کو فی الحال اتنا پتہ چلا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف ایک بار پھر خوفناک سازش کر رہا ہے۔ اگر وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کا نام صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اس سازش میں اسرائیلی پرائم منسٹر، ایک یہودی سائنسدان اور یہودیوں کی لابی کام کر رہی ہے۔ سیکاک نے کہا تھا کہ اس کا ایک آدمی اس یہودی لابی میں شامل تھا جو اس منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ وہ اس سازش کا ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کے ہاتھ ایسا ثبوت آ گیا تو اس نے ٹرانسمیٹر پر سیکاک کو اس ثبوت کے بارے میں بتانا چاہا، تو وہ ٹرانسمیٹر سمیت پکڑا گیا۔ उसने यहूदियों के हाथ लगने के बजाय दांतों में छुपे हुए कैप्सूल को चबाकर फौरन खुदकुशी कर ली थी। ट्रांसमीटर पर सीकॉक के साथी ने सिर्फ सिल्वर पावर के अल्फाज कहे थे और उसका राब्ता खत्म हो गया था। सीकॉक ने जब कंप्यूटराइज सर्चर मशीन से अपने साथी को मॉनिटर करने की कोशिश की तो उसे मालूम हो गया कि उसका साथी हलाक हो चुका है, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं हो सका था कि सिल्वर पावर के बारे में वो सीकॉक को क्या बताना चाहता है। अपने साथी की हलाकत की तस्दीक होते ही सीकॉक ने इसराइल में मौजूद अपने स्पेशल सेक्शन को मुतहरिक कर दिया था कि वो पाक्शिया के खिलाफ होने वाली साजिश और सिल्वर पावर के बारे में हर मुमकिन तरीके से मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, मगर तहाल उस ग्रुप ने सीकॉक को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। क्रिस्टी भी पाक्शिया के खिलाफ होने वाली साजिश और सिल्वर पावर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो हर रोज अपने भाई सीकॉक के सर चढ़ी रहती थी। सीकॉक को चूंकि मालूम था कि इसकी बहन ने पाक्शिया में रहने और पाक्शिया सीक्रेट सर्विस के साथ पाक्शिया के मफादात के लिए काम करने का फैसला कर लिया है, तो वो बहन की खुशी के लिए उसका साथ दे रहा था। उसने क्रिस्टी के कहने पर खुफिया तौर पर एक और ग्रुप को इसराइल भेज दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर और इस यहूदी साइंसदान तक रिसाई हासिल करने की कोशिश करें और उनके सिल्वर पावर और पाक्शिया के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में खोज लगाएं। मगर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई थी। इसके अलावा साइंस को भी गायब कर दिया गया था और यहूदी लॉबी के जो अफराद इस साजिश में शरीक थे उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से पाक्शिया के खिलाफ होने वाली साजिश सिल्वर पावर क्रिस्टी के लिए हनोज मुअम्मा बना हुआ था। क्रिस्टी इन्हीं मामलात में मसरूफ थी। सीकॉक ने सैक्रीमिया में रहने के लिए अपना एक फ्लैट दे रखा था जहां इसकी तमाम जरूरियात पूरी कर दी गई थी। क्रिस्टी पिछले दो रोज से सीकॉक के मखसूस रेड जोन में जा रही थी, मगर दो रोज से इससे सीकॉक नहीं मिल रहा था। क्रिस्टी ने सीकॉक से हर मुमकिन तरीके से राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर सीकॉक अचानक यूं गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। अब भी क्रिस्टी रेड जोन क्लब से वापस आई थी। वो पहले ही सीकॉक की गुमशुदगी से परेशान थी, मगर अब जबकि वो फ्लैट में पहुंची तो यहां पहले से ही तीन सियाफाम मौजूद थे। इन तीनों में से क्रिस्टी किसी को नहीं पहचानती थी, मगर उन सियाफामों का अंदाज ऐसा था जैसे वो इसे बखूबी जानते हों, और उनके पास मौजूद तस्वीरें इस बात का सबूत थीं कि वो इस पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। इन तस्वीरों को दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्रिस्टी ने बार्टर की जानिब तेज नजरों से घूरते हुए कहा। यही कि तुम हाई एजेंसी के चीफ सीकॉक की बड़ी बहन हो। पहले तुम्हारा सिंडिकेट सॉकलैंड में था। तुम पाक्शिया में सॉकलैंड से एक मिशन लेकर गई थी, लेकिन इस मिशन को पूरा करने में तुम नाकाम रही थी, खासतौर पर जब तुम्हारा अली इमरान से दस्त बदस्त मुकाबला हुआ तो तुम उससे शिकस्त खा गई थी। तुमने अली इमरान जैसे फाइटर के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। तुम अली इमरान और पाक्शिया सीक्रेट सर्विस से इस कदर मरूब हो चुकी थी कि तुमने सॉकलैंड छोड़कर पाक्शिया में मुस्तकिल तौर पर रहने और पाक्शिया सीक्रेट सर्विस में शामिल होकर पाक्शिया के मफाद के लिए काम करने का फैसला कर लिया था। तुम पाक्शिया के मफादात के लिए हेवन वैली दी गई थी। तुम्हारा काफ्रिस्तान की कोबरा फोर्स और वाइट कोबरा से भी मुकाबला हुआ था और तुमने उन पर वाजे बढ़तरी हासिल कर ली थी और अपने मिशन में भी कामयाब रही थी, जिसकी वजह से पाक्शिया में रहने और पाक्शिया सीक्रेट सर्विस में शामिल होने में तुम्हारा चांस खासा रोशन हो गया था, बार्टर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। फिर क्रिस्टी ने होंठ चबाते हुए कहा, फिर कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब से तुम पाक्शिया गई हो हमारी तुम पर कड़ी नजर थी। हम तुम्हारा एक्रीमिया में इंतजार कर रहे थे, बार्टर ने कहा। किस बात का इंतजार? क्रिस्टी ने चौंक कर कहा। बताता हूं, इतनी जल्दी भी क्या है, बार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्रिस्टी ने एक बार फिर होंठ भींच लिए। जो बताना है जल्दी बताओ, मुझे तुम जैसे फजूल लोगों के साथ वक्त जाया करने का कोई शौक नहीं है, क्रिस्टी ने कहा। अच्छी बात है, یہ بتاؤ سلور ٹاور کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ بارٹر نے کہا تو سلور ٹاور کا نام سن کر کرسٹی بری طرح اچھل پڑی۔ سلور ٹاور؟ کرسٹی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، کیا معلوم ہے تمہیں سلور ٹاور کے بارے میں؟ بارٹر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ تم اصل میں کون ہو، تمہارا کس ملک اور کس گروپ سے تعلق ہے؟ کرسٹی نے کہا، ہاں یہ بات بتائی جا سکتی ہے، ہم اسرائیل کی ایک سرکاری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، اس ایجنسی کا نام ریڈ مون ہے۔ بارٹر نے کہا تو کرسٹی کے دماغ میں یکلک چونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی۔ ریڈ مون؟ مگر قومیت سے تو تم اسرائیلی نہیں لگتے، کرسٹی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق افریقہ سے ہے، مگر ہم نے اپنی وفاداری اسرائیل کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ کیوں کر رکھی ہے؟ اس کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، بارٹر نے کہا۔ کیوں ضروری نہیں سمجھتے؟ کرسٹی نے کہا، بس تمہیں جو بتانا تھا بتا دیا گیا ہے، اب تم سلور پاور کے بارے میں بتاؤ۔ بارٹر نے سر جھٹک کر کہا، میں سلور پاور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا ہے سلور پاور اور اس کے بارے میں تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرسٹی نے کہا، تم سلور پاور کے بارے میں نہیں جانتی، حیرت ہے۔ بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں، بارٹر نے کہا، اور پھر وہ سلور پاور کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ سلور پاور ایک دھات ہے جو بظاہر چاندی جیسی ہوتی ہے، مگر اس کی افادیت اور اس کے فوائد بے پناہ ہیں۔ اس دھات کو زیادہ تر ایٹمی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دھات کو ایک خاص سائنسی فارمولے سے گزار کر اگر کیمیائی اسلحے میں شامل کر دیا جائے تو اس کیمیائی اسلحے کی طاقت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کیمیائی میزائل دنیا کے کسی خطے میں 100 میل کے دائرے میں نقصان پہنچاتا ہے، مگر اس میزائل میں اس دھات کی معمولی سی بھی مقدار شامل کر دی جائے تو اس کی تباہی کی رینج 1000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس دھات کا کلر چونکہ سلور ہے اور اس دھات سے کیمیائی اسلحے کو بے بنا پاور فل بنا دیا جاتا ہے، اس لیے اسے سلور پاور کہا جاتا ہے۔ سلور پاور کے سلور سٹون دنیا میں بے حد کم پائے جاتے ہیں۔ اب تک ان سٹونز کے چند ٹکڑے ہی ایکویمیا اور اسرائیل کو ملے ہیں، اس لیے ایکویمیا اور اسرائیل اپنا کیمیائی اسلحہ فی الحال اس قدر طاقتور نہیں بنا سکے جتنا وہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے تمام ممالک جو خاص طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، انہیں سلور پاور کی اہمیت کا علم ہے، اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک اس سلور پاور کے حصول کے لیے سرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی، بارٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ سب کچھ مجھے کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کرسٹی نے اسے خاموش ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ اسی طرف آ رہا ہوں، پہلے پوری بات تو سن لو، بارٹر نے کہا۔ ہوں؟ کرسٹی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ ایشیا کا ایک ملک سڈان ہے جہاں عموماً سونے کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کان کے 2 پارٹنرز تھے، جن میں سے ایک کا تعلق بلگارنیا سے تھا اور ایک کا پاکشیا سے۔ وہ دونوں کانوں سے نکلنے والے سونے کو برابر برابر بانٹ لیتے تھے۔ اس کان میں سے انہیں کھدائی کے دوران ایک سلور اسٹون ملا۔ سونے کی کان میں چاندی کا ٹکڑا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران رہ گئے، پھر انہوں نے اس ٹکڑے کو چیک کرایا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ چاندی نہیں بلکہ کوئی اور دھات ہے۔ اس دھات کا کوئی سائنسی نام تھا جو انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے اس ٹکڑے کو آدھا آدھا کٹوا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جس لیبورٹری سے انہوں نے اس دھات کو چیک کرایا تھا وہاں اتفاقاً اسرائیل کا ایک ایجنٹ موجود تھا جس لیبارٹری کے انچارج سے ملنے گیا تھا۔ اس نے سرسری طور پر لیبارٹری انچارج کی میز پر اس دھات کی رپورٹ دیکھی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ لیبارٹری انچارج واش روم گیا ہوا تھا اور اسرائیلی ایجنٹ کو اس دھات کے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا تھا۔ اس ایجنٹ کو اس دھات کے بارے میں خاصی انفارمیشن حاصل تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس قدر قیمتی دھات کو لیبارٹری کے انچارج نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ پھر اسے خیال آیا چونکہ سڈان پسماندہ اور ایٹمی ٹیکنالوجی سے نابلد ہے، اس لیے بھلا اس دھات کے بارے میں وہ کیا جان سکتا تھا؟ ہمارے ایجنٹ نے اس رپورٹ کی موبائل کیمرے سے پکچر لے لی اور پھر وہ انچارج سے ملنے کے بعد واپس آ گیا۔ رپورٹ میں ان دونوں افراد کا ذکر تھا جنہوں نے کان سے اس دھات کو نکالا تھا۔ رپورٹ میں ان دونوں کے چونکہ ایڈریس بھی موجود تھے، اس لیے ہمارا ایجنٹ فوری طور پر وہاں پہنچ گیا اور وہ ان کان کنوں میں شامل ہو گیا جو کان سے سونا نکالتے تھے۔ پھر جب اس کان سے اس دھات کے چند اور ٹکڑے نکلے تو ہمارا ایجنٹ فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف کان کے دونوں مالکوں کو ہلاک کر دیا بلکہ کان پر زبردستی قبضہ کر کے وہاں کام کرنے والے کان کنوں کو بھی ہلاک کر دیا اور اسرائیل سے اپنی مدد کے لیے دو مزید ایجنٹس بلا کر اس نے اس قیمتی دھات کے بارے میں حکومت کو بتا دیا۔ چند افراد ہائر کر کے ہماری تینوں ایجنٹ اس دھات کی مزید تلاش میں لگ گئے، مگر کان سے سوائے چند ٹکڑوں کے انہیں اس دھات کا کوئی اور ٹکڑا نہیں مل سکا۔ ان کے پاس اس دھات یعنی سلور ٹاور کے 5 ٹکڑے تھے جو وزن کے لحاظ سے 10 کلو کے برابر تھے۔ اس وزن کے حامل سلور اسٹونز اسرائیل کو پوری دنیا سے زیادہ پاورفل بنا سکتے تھے، اس لیے تینوں ایجنٹ ان اسٹونز کو اسرائیل پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ سڈان سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر اسرائیل کے لیے روانہ ہوئے، مگر ان کا طیارہ ایک سمندری جزیرے پر کریش ہو گیا۔ جس سمندری جزیرے پر وہ طیارہ کریش ہوا اس پر اوٹان کا قبضہ ہے۔ اوٹانی اس تباہ شدہ طیارے کا ملبہ ہٹانے پہنچے تو انہیں وہاں سے اس دھات کے 5 ٹکڑے مل گئے۔ اوٹان حکومت کو وہاں سے ایک ڈائری بھی ملی تھی جس میں ہمارے ایجنٹ نے تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ دھات اصل میں کیا ہے اور اس نے اس دھات کو کہاں سے اور کیسے حاصل کیا۔ اوٹان حکومت نے سلور ٹاور کو فوری طور پر چھپا دیا۔ انہیں چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ سلور اسٹونز اصل میں سلور پاور ہیں اور وہ سڈان کی کان کے دو مالکان جن کا تعلق پاکشیا اور بلگارنیا سے تھا کی ملکیت میں تھے اور انہیں اسرائیلی ایجنٹ لے اڑے تھے، اس لیے وہ ان اسٹونز کو ان دونوں ممالک کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اوٹان سائنسی دنیا کے دور میں سب سے پیچھے ہے، وہ ایک غریب اور چونکہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ان سلور اسٹونز کے بدلے پاکشیا اور بلگارنیا کو ان اسٹونز کی حقیقت بتا کر سونے کے چند ذخائر مانگ لیے۔ اوٹان چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے اور بلگارنیا اور پاکشیا میں بھی مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اس لیے اوٹان کی حکومت نے ان سلور اسٹونز کے بارے میں ان دونوں ممالک کے سوا کسی اور کو کچھ نہیں بتایا۔ حالانکہ اگر وہ ان اسٹونز کے لیے سپر پاورز سے رابطہ کرتے تو سپر پاورز ان اسٹونز کے بدلے میں انہیں اپنے آدھے سونے کے ذخائر دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ پاکشیا بلگارنیا نے حال ہی میں ایٹمی ٹیکنالوجی میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی تھی، اس لیے سلور پاور کی اہمیت ان کے لیے بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ ابھی ان تینوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری تھی کہ اوٹان پر جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ اوٹان کے وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے سلور پاور اپنے اسٹرانگ روم میں رکھے ہوئے تھے، وہ اپنی رہائش گاہ میں مردہ پایا گیا اور اس کا اسٹرانگ روم تباہ کر دیا گیا تھا۔ کوئی اسٹرانگ روم کو بموں سے اڑا کر سلور پاور لے اڑا تھا۔ اوٹان حکومت نے دونوں ممالک سے معذرت کی، جس پر دونوں ممالک کے وفد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اوٹان حکومت آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی کہ سیکرٹری خارجہ کو کس نے قتل کیا تھا اور اسٹرانگ روم کو تباہ کر کے وہاں سے سلور پاور کون لے اڑا تھا، لیکن ہمیں اس بات کا علم تھا کہ سلور پاور حاصل کرنے والا کون ہے۔ یہاں میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ایجنٹوں نے سلور پاور کو ایک مخصوص دھاتی بریف کیس میں رکھا ہوا تھا جو ہر طرح سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی ساخت کا بنا ہوا تھا کہ کسی بھی ملک کا کوئی راڈار کوئی سیٹلائٹ اس میں موجود سلور پاور کو چیک نہیں کر سکتا۔ اس بریف کیس پہ ہمارے ایجنٹوں نے ہمارا دیا ہوا ایک خاص آلہ لگا دیا تھا جس کا لنک ہمارے ایک خصوصی سیٹلائٹ سے ہے۔ اسی سیٹلائٹ کے ذریعے ہم اس بریف کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمارے ایجنٹس بھی اس سلور پاور کے پیچھے سرگردہ ہیں۔ بہرحال ہمارے سیٹلائٹ سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اوٹان میں سکلینڈ کے ایجنٹس موجود ہیں جن کو سلور پاور کی بھنک مل گئی ہے۔ ان ایجنٹوں نے فوری طور پر سکلینڈ کی حکومت کو بتایا تو حکومت نے ان ایجنٹوں کو حکم دیا کہ وہ ہر حال میں اوٹان سے سلور پاور حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ناول کا پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 23 پر مکمل ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماپت ہوا۔